وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی کے بھارت کے دورے کی خبر سے شروع کریں گے جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات مزید بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے. آگے چل کر ہم ایران کے سرحدی کمانڈر کی کابل میں آمد اور افغانستان کے بیرونی دنیا سے تعلقات اور آخر میں چیف جسٹس کی ملک ریاض کو تنبیہ پر گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ریپبلکن پارٹی کے حامی اور مسلمز فار ٹرمپ کے بانی ساجد تارر ہیں. ان سے آپ لوگ سوال جواب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم بھارت چلیں گے جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار منیش کمار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن آئیے سب سے پہلے اس پہلے موضوع پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے سہیل انجم نے بھیجی ہے.
اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی اس وقت بھارت کا 3 روزہ دورہ کر رہی ہیں. وہ حکومت کے سینئر اہلکاروں، تاجروں، طلباء اور بین مذاہب کارکنوں سے ملاقات کریں گی اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی. نکی ہیلی ٹرمپ انتظامیہ میں اعلیٰ ترین رینک کی حامل شخصیت ہیں. وہ بھارتی اہلکاروں سے بات چیت میں بھارت امریکہ اسٹریٹجک تعلقات اور عالمی حالات کے علاوہ دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گی. ان کے دورے کے سلسلے میں جاری کی جانے والی میڈیا ایڈوائزری میں زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال اور وزارت خارجہ کے اہلکاروں سے بھی ملاقات کریں گی. ریپبلکن پارٹی کی ابھرتی ہوئی اس شخصیت کا بھارت کا دورہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع جم میٹس کی 6 جولائی کو واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر دفاع نرملا سیتارمن سے ہونے والی بات چیت سے قبل ہو رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے متعدد کثیر رکنی کلیدی معاہدوں سے الگ ہو جانے اور کلیدی مغربی حلیفوں کے ساتھ از سر نو رشتے استوار کرنے کے اقدامات کے تناظر میں یہ دورہ کافی اہم سمجھا جا رہا ہے. اس دورے سے قبل انہوں نے مائک پومپیو کے ساتھ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے امریکہ کے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا. اسی درمیان متعدد مصنوعات پر امریکہ اور بھارت کی جانب سے درآمدی ٹیکس لگائے جانے کے فیصلوں سے دونوں ملکوں کے مابین تجزیہ کاروں کے خیال میں تجارتی چشمک شروع ہو گئی ہے. امریکہ کی جانب سے بھارتی مصنوعات پر ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد بھارت نے بھی متعدد امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگا دیا ہے. نکی ہیلی نے اس سے قبل 2014 میں ساؤتھ کیرولینا کے گورنر کی حیثیت سے بھارت کا دورہ کیا تھا. وہ پنجاب کے ایک سکھ تاریخ وطن کی بیٹی ہیں اور امریکہ کی صدارتی انتظامیہ میں کابینہ سطح کی پوزیشن حاصل کرنے والی پہلی بھارتی امریکی ہیں. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
جی، اور ہم سننے والوں کے کالز بھی لیں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ساجد تارر جو مسلمز فار ٹرمپ کے بانی ہیں، جبکہ ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے منیش کمار نے جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں یا کوئی کامنٹ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو ہم شروع کرتے ہیں ساجد تارر سے اور آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار ہیونگ می.
تو یہ بتائیے کہ اس وقت نکی ہیلی جو امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر ہیں وہ بھارت گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ بھارت نجات کی ہیں، وہاں پیدا ہوئی تھیں. اس وقت ان کا دورہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کتنی قربت پیدا ہوگی؟
میرے خیال میں اس کا پاکستان، انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن شپ کا پس منظر آج سے نہیں ہے، پچھلی 2 دہائیوں سے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے یو ایس پریزیڈنٹ انڈیا جاتے رہے ہیں اور ہمیشہ ان کو اپنا ایز اے پارٹنر ڈکلیئر کرتے رہے ہیں، اناؤنس کرتے رہے ہیں، جس میں براک اوباما بھی تھے. دوسرا اس حوالے سے، نکی ہیلی کے حوالے سے یا چاہے بابی جندل کے حوالے سے، میرے خیال میں بھارتی نژاد امریکن جو ہیں उनका एक अपना रोल है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, खासकर अब जिस तरह 4-5 भारतीय नजाद कांग्रेस में आ चुके हैं, उनका अपना एक काकस ग्रुप है, निकी हेली हैं, और जो कि यहां तक के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बारे में सोचती रहती हैं। कई दफा उन्होंने कहा, बॉबी जिंदल जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बने भी थे न्यू ऑर्लीन्स के गवर्नर थे, तो ये एक बड़ा सोचने वाली बात है। और इसका खासकर इस हवाले से वहाँ भारतीय वजीर खारजा का यूएस में आना और उससे पहले इनका वहाँ जाना मेरे ख्याल में एक बहुत ही इंडिया के हवाले से अच्छा कदम होगा। उनके रिलेशनशिप अगले लेवल पे जाएंगे। मोदी साहब पहले ही 2-3 ट्रिप अमेरिका के लगा चुके हैं, उनको अमेरिका ने रेड कारपेट दिया है। मेरे ख्याल में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में भारत का उस रीजन में एक खास रोल है, जिसका एक जो कि बार बार काफ़ी दफ़ा अमेरिकन पॉलिसी का हिस्सा भी देखा गया है और बयानात में भी देखा गया है कि वो अमेरिका चाहता है कि भारत उस रीजन में एक मिनी सुपर पावर का रोल अदा करे, और नज़र भी आ रहा है उनके आने जाने से, मोदी साहब के ट्रिप से, और अभी निकी हेली की वजह से भी, और ये सारा नज़र आ रहा है कि इंडिया के रिलेशनशिप अमेरिका से दे विल बी मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल।
और हम भारत चलते हैं, जहां से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़्ज़ाकार मनीष कुमार हमारे साथ हैं। मनीष कुमार, ये बताइए कि अमेरिका की चीन के साथ भी एक चपकलिश रहती है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमेरिका की अक़्वामे मुत्तहिदा में सफ़ीर निकी हेली भारत गई हैं, आपके ख्याल में चीन के साथ जो रिश्ते हैं अमेरिका के, उसको किस हद तक वो एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगी?
देखिए, ये जो हमारे जो यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो बताया जा रहा है कि जो निकी हेली आ रही है, उनका जो मेन पर्पस है वो इंडिया और अमेरिका के बीच जो है और जो स्ट्रेटजिक टाइज है उसको और बेहतर करने की कोशिश होगी और उस पर बातचीत होगी। वो यहाँ पे फॉरन ऑफिस के साथ साथ वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलने वाली है। तो ये हिंदुस्तान और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन बेहतर ही होते जा रहे हैं, लेकिन बीच में एक दो न्यूएंसेस जो है अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर में जो नजर आया है वो पहला ये है जो एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स हैं, एक तो ईरान को लेकर के है और दूसरा जो कुछ टैक्सेस को लेकर के है, कुछ आइटम्स के ऊपर जो इंडिया ने टैक्सेस बढ़ा रहे हैं जो अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया है, तो शायद मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर बातचीत होगी। साथ ही साथ जो ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और मुझे लग रहा है कि भाई जिस तरीके से अमेरिका और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के लोग आगे बढ़ रहे हैं तो दोनों देश के लिए बेहतर ही होगा।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें, हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। साजिद तारर, ये बताइए कि आप जानते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी जो दुनिया भर से आने वाली अशिया हैं उन पे टैक्स लगाया है। भारत से भी गालिबन कोई इस तरह का एक झगड़ा चल रहा है, ख़ास तौर पे जो स्टील और एल्यूमिनियम पर जो इन्होंने टैक्स लगाया है। ये बताएं कि निकी हेली जो अभी भारत गई हैं, ये इस वक्त तिजारती लिहाज से जो एक जंग चल रही है आप समझ लीजिए, उसको किस हद तक ठीक करने की कोशिश करेंगी?
मेरे ख्याल में तो निकी हेली का ये जो अभी दौरा है ये सिर्फ एक बिलखसूस सियासी दौरा है। उसके दो तीन इम्पैक्ट हैं। एक तो निकी हेली खुद पॉलिटिकल माइलेज गेन करने की कोशिश करेंगी, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरा मोदी साहब का इलेक्शन वहां पे चल रहा है तो मोदी साहब उसकी पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। लेकिन टैरिफ के हवाले से मैं जिस तरह बताना चाहूंगा कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के करीब रहा हूं, तो ये जो टैरिफ वॉर या जिस तरह इकोनॉमिक की बात चल रही है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था। वो हमेशा ये कहते थे कि अमेरिका हमारी ट्रेड पॉलिसीज जो थी, जिस तरह नेफ्टा है, जिस तरह TPP था, तो वो ये उनके नज़र में ये था कि दुनिया हमें अब्यूज करती है, हमारे साथ इक्वल नहीं ट्रीट करते टैरिफ के हवाले से। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरी मुलाकात थी प्रेसिडेंट साहब से मार्च में, तो उन्होंने बिलखसूस वहाँ पे मेंशन किया था हार्ले डेविडसन का कि मोदी साहब से उन्होंने कहा कि हमारे मोटरसाइकिलों पे 100% प्लस टैरिफ है और आप हमें सही ट्रीट नहीं करते, तो ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, ये पूरी दुनिया से एक मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप साहब का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कि वी वांट टू बी ट्रीटेड इक्वली। आपने रिसेंटली देखा होगा कनाडा में G7 पे उन्होंने जाके इन्हीं चीजों को डिस्कस किया। मेरे ख्याल में निक्की हेली का ऑब्जेक्टिव इंडिया में टैरिफ का नहीं है, सियासी है, और मेरे ख्याल में टैरिफ को वो टच भी नहीं करेंगी, और वो इस पे उनको अगर करें भी तो सक्सेस नहीं होगी उनको मेरे ख्याल में।
यही सवाल हम मनीष कुमार से करना चाहेंगे। मनीष कुमार, आपने देखा कि एक तरह का यहाँ रद्द अमल भी हुआ है, अभी साजिद तारण ने हार्ली डेविडसन का जिक्र किया और हार्ली डेविडसन ने कल ही ऐलान किया कि वो अपनी मसनूआत मुल्क से बाहर बनाएंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर मुआशियात के माहिरीन से, उनका ये कहना है कि भारत चीन को फॉलो कर रहा है इस मामले पर, तो आपके ख्याल में निकी हेली इन मामलात को किस हद तक उठाएंगी?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मैंने बस ये कहा कि हिंदुस्तान में जो अखबारों में जो बातें आ रही हैं, जो सूत्रों से जो बातें बताई जा रही हैं, जो अखबार में बातें छप रही हैं, उसके हवाले से मैंने कहा था कि शायद ये दो तीन इशूज हैं जो यहाँ का मीडिया इस चीज को उठा रहा है। लेकिन बेशक जो बात उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब के एडमिनिस्ट्रेशन से को ज्यादा जानते हैं कि वहां पे कौन क्या किस मकसद से हिंदुस्तान आ रहा है, तो वो उसको बेहतर बता पा रहे हैं। लेकिन मेरे जहां तक अपना जो हिंदुस्तान के अंदर में जो रिजिस को लेकर के जो बातचीत हो रही है, उसका कुल मिलाकर के दो तीन बातें हैं। जो पहली बात ये है कि जो इंडिया और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं उसको बेहतर और खासकर के स्ट्रेटेजिक चाइल्ड को लेकर के इसलिए उनकी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर से हो रही है। और साथ ही साथ दूसरी चीज जो बात है, जो यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर में जो चर्चा है वो इस बात की है कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज के जरिए और कुछ जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसको लेकर के मोदी सरकार ने पहले भी कुछ ऑफर्स दिए थे कि हिंदुस्तान में वो आकर के वो मेक इन इंडिया के तहत जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये सब बातें होंगी जो कल या परसों तक में जो बातचीत है उसका सबके सामने आ जाएगी।
अच्छा जी, आप दोनों हजरात हमारे साथ रहे हैं, हमें कुछ कॉल्स आना शुरू हुई हैं, उनको बारी बारी लेते हैं। मतीन सुलेमानी कुछ कहना चाह रहे हैं लंडी कोटल से।
अस्सलाम वालेकुम, मेरे में मेहमान हजरात से इंतहाई आदब से पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका की पॉलिसी में ये ह्यूमन राइट्स को ज्यादा अहमियत हासिल है या अपनी जाती मफादात को? क्योंकि वो जब ईरान इतनी बम बनाता है तो वो कहता है कि हमारे लिए खतरा है, जबकि इंडिया ने एटम बम बनाए है, इसराइल ने बनाए है, वो ह्यूमन राइट की खिलाफ वर्जी भी कर रही है, लेकिन अमरीका।
अच्छा, शुक्रिया आपकी बात और आपने अहम बात की। और ये सवाल मैं करना चाहूंगी साजिद तारर से। साजिद तारर, पिछले दिनों हमने ये देखा कि अमरीका ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल से इख्तलाफ करते हुए उसमें से निकल गया है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके पूछते हैं, तो अब अमरीका का वर्ल्ड स्टेज पर क्या किरदार रहेगा?
देखिए, अमेरिका का किरदार पिछले दो डेकेड से इज अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, जो कि पिछले 8 सालों में कुछ डैमेज हुआ था। पिछले 8 सालों की प्रेसिडेंसी थी, मेरे ख्याल में मैं उसको डिफाइन करूंगा, हमारे ओबामा साहब जहां भी जाते थे अपोलोजेटिक उनका था बिहेवियर, लिबरल थे, उनकी प्रायोरिटीज नहीं थी टू बिहेव लाइक अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। फॉरेन पॉलिसी को काफी नुकसान हुआ, चाइना ने अपनी पिच से बाहर निकल के खेला, रशिया ने अपने पिच से बाहर निकल के खेला, क्रीमिया में यूक्रेन में चले गए, चाइना ने साउथ चाइना सी में उन्होंने अपने आइलैंड बनाए, पाकिस्तान में जा घुसे सी पैक के हवाले से। तो ये सारी चीजें थ्रेट हैं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को और अमेरिकन इंटरेस्ट को। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उनकी पहली, मुझे अभी याद है जब उन्होंने अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी स्पीच दी थी तो उसका उन्वान था अमेरिका फर्स्ट। तो जब वो अमेरिका फर्स्ट के हवाले से देखा जाए तो वो टोटल उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पे रह रहे हैं जिनमें अमेरिका का फायदा नजर आता है। जिस तरह मैं पहले आपको अमेरिका ने वॉकआउट किया पेरिस एग्रीमेंट से क्योंकि वो इट वॉज नॉट इन अ फेवर ऑफ अमेरिका, तो इसी तरह के दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है, کئی چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتی جاتی ہیں اور ان کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کا کنٹری کو یا آپ کا پرسنل انٹرسٹ, آپ کے سیلف انٹرسٹ کیا ہے اس کنٹری کا, تو اس میں سے نکلنا یا جانا کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایسے اسٹیپ لے رہے ہیں جو کہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی کی بیس پر.
جی آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ, میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی اقوام متحدہ میں سفیر نکی ہیلی کے بھارت کے دورے کے بارے میں. ہمارے ساتھ اس وقت مسلمز فار ٹرمپ کے بانی ساجد تارر ہیں جبکہ نئی دہلی سے منیش کمار ہیں. اگر آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ پانچ منٹ کے اندر اندر ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جائیں گے, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد.
جی اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے, کیونکہ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ساجد تارر اور وہ کوشش کر کے آپ کے سوال کا جواب دیں گے. مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے.
السلام علیکم جناب, داؤد خیال سے عرض کر رہا ہوں. میں تارر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کا علم بردار امریکہ اور یہ روس اور اپنا اسرائیل اور انڈیا کی سرپرستی کرتا ہے جو کہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی دشمنیں ہیں, جو انسانی ویلیشن کرتے ہیں, لوگوں کو قتل کرتے ہیں, بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں کو گھروں کو تباہ کرتے ہیں, مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں. انڈیا جو ہے کشمیر کا
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم نے سن لی آپ کی بات. ایک اور کالر ہیں. جی اچھا, اس وقت لائنیں کٹ رہی ہیں لیکن جوں جوں کالز آتے ہیں تو ان کو تھرو کرتے ہیں. جی ساجد تارر آپ سے سوال تھا.
دیکھیں جس طرح انہوں نے مینشن کیا ہے کہ اسرائیل کا ایشو اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن, امریکہ کے ریلیشن شپ اسرائیل کے ساتھ اس آج کے نہیں ہے, اس فرام دا ایگزسٹنس آف اسرائیل, اور دوسرا جوئش پاپولیشن ان دا یو ایس, اور خاص کر انکنڈیشنل سپورٹ اس امریکہ کی فارن پالیسی کا حصہ ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے, پروٹیکٹ کیا جائے. لیکن یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل دا سول ڈیموکریٹک کنٹری ان دا مڈل ایسٹ, وہ ان کے اپنے اس پہ چلتے ہیں اپنی پالیسیز کے لحاظ سے. اب جب میں کئی دفعہ اس معاملے پہ بول چکا ہوں پیلسٹینین سائڈ پہ, پیلسٹائن یا دوسری چیزوں کو ایکسٹرنل اتنے تھریٹس نہیں ہیں جتنے ان کو انٹرنل تھریٹس ہیں. کرپشن از وائڈلی ویری کامن ان غازا اسٹرپ, وہاں پہ ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ ان کی. اب دیکھیں حماس اور اس وقت الفتح, بالکل حماس زیادہ ایریاز پہ ٹیک اوور کر چکی ہے. مختلف جگہوں پہ امریکہ نے ان کے ساتھ آگے چیزیں بڑھانے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے, کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی وجہ سے اور کرپشن کے حوالے سے. لیکن اس میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کا اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کی ایگزسٹنس پہلے دن سے ہی واز سپورٹڈ بائی دا یو ایس, بائی دا یونائٹڈ نیشنز, اور بالخصوص امریکہ کا اس سائڈ پہ لین کرنا جوئش امریکن پاپولیشن اور ان کی کنٹریبیوشن ان امریکن سسٹمز, اور یہ ایک بڑا ڈیپلی اس کے کئی وجوہات ہیں جس پہ بکس کین بی ریٹن میرے خیال میں. لیکن آج میں خاص کر اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ آج کے اس حالات سے کشنر صاحب اور ہمارے گرین بالٹ جو کہ اسپیشل انوائے ہیں, وہ پیلسٹین کا ایشو حل کرنے کے لیے سرگرم ہیں اور بڑی جلدی وہ پیس پلان دینے کے لیے, اس کو اناؤنس کرنے کے لیے میرا خیال ہے ود ان ویک اور 10 ڈیز. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا میرا 2 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کرنے کا, تو انشاءاللہ وہ ڈلیور کریں گے انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن ایز ویل.
اس موڑ پہ ہم بھارت کے معاملے سے آگے بڑھتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. نئی دہلی میں ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار منیش کمار, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن ہم کالز لیتے رہیں گے ساجد تارر سے, ہم باتوں کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں. اس وقت ہم افغانستان چلتے ہیں جہاں سے ہمارے پاس ابھی ابھی تازہ اطلاعات آئی ہیں کہ امریکہ کے سیکرٹری دفاع جم میٹس افغانستان پہنچے ہیں. یہ کنفرمڈ خبر نہیں ہے, یہ ہم کنفرم کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت سابق سفیر امین اللہ رئیسانی بھی لائن پر ہیں, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
جی ساجد تارر, یہ بتائیے, ہم لوگ افغانستان کے بارے میں کافی باتیں کرتے رہتے ہیں اس فورم سے, اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان میں کیا حکمت عملی ہے.
دیکھیں ان کا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کمپین کے دوران کچھ ان کے اسٹیٹمنٹس تھوڑے ڈفرینٹ تھے, بالخصوص جب اس کے بعد جب انہوں نے ٹیک اوور کیا. لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ایڈمنسٹریشن میں 3 ریٹائرڈ آرمی جنرل تھے, اور اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن پینٹاگون کو اسٹرانگ دیکھنا چاہتی ہے, اور ایک پالیسی جو تھی پیس تھرو اسٹرینتھ, اس کو وہ اس طریقے سے ہر چیز کو سالو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں انہوں نے افغانستان کو اتنا سیریس نہیں لیا, لیکن بعد میں انہوں نے وہاں پہ 3,000 سے زیادہ ٹروپس کو وہاں پہ بھیجا. لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن افغانستان کو پیسفل دیکھنا چاہتی ہے, پراسپرس دیکھنا چاہتی ہے, اور اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا دیکھنا چاہتی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں وہ کافی کوشاں ہیں, کافی نئے اسٹیپ لیے جا رہے ہیں. پاکستان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہمارے کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے کئی دورے بڑے سکسیزفل رہے ہیں افغانستان کے, اور مسلسل ایڈمنسٹریشن از ورکنگ ٹورڈز دا سولوشن ود دا پازیٹو سولوشن.
جی کیونکہ اس وقت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ساجد تارر کا کہ انہوں نے یہ ٹائم نکالا. ہم اپنے باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس وقت ہمارے ساتھ سابق سفیر امین اللہ رئیسانی ہیں, جبکہ افغانستان پاکستان کی سرحد پر رپورٹنگ کرتے ہیں نور زمان اچکزئی. رئیسانی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ایران کے سرحدی کمانڈر غالباً آج وہاں افغانستان پہنچے ہیں, اور ہمیں معلوم ہے کہ یورپین یونین اور ایران میں جو منشیات سمگل ہوتی ہیں اس کی روک تھام کے حوالے سے اس وقت کچھ کام کیا جا رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی امین اللہ رئیسانی, سابق سفیر امین اللہ رئیسانی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی امین اللہ رئیسانی, ہم ان کی طرف آتے ہیں, لیکن نور زمان اچکزئی ہمارے ساتھ ہیں, یہ چمن کی بارڈر سے رپورٹنگ کرتے ہیں. نور زمان, آپ سننے والوں کو بتائیے کہ منشیات کا معاملہ جو ہے وہ کتنا گمبھیر ہے بارڈر پر.
جی بڑی مہربانی, شکریہ. دیکھو افغانستان منشیات کی بڑی مرضی ہے, جہاں پر اس کی پیداوار پیدا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ طالبان کے دور میں اس کی پرسنٹیج پتا آ گئی تھی, لیکن اس وقت افغانستان میں چونکہ معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے, تو لوگ جو ہے زراعت کو چھوڑ کے منشیات خاص کر افیون کی کاشت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور افغانستان کا جو صوبہ فراہ ہے یہ سب سے زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے منشیات فروشوں کا, جو کہ ایک عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مطلب کئی رپورٹس بھی آ چکے ہیں گزشتہ 3 سالوں کے دوران, کیونکہ فراہ صوبہ جو ہے ایسے خطے میں واقع ہے جو کہ ایک طرف ایران ہے اور ایک طرف پاکستان کی بارڈر ہے. وہاں پر اسی طرح پاکستان کا جو چاندی کا ایریا لگتا ہے کپتان تک, اور ایک ایران کا جو مشہد اور وغیرہ اسی طرح کے علاقے ہیں, تو یہ ایک عالمی گزرگاہ بھی ہے, اور یہاں سے منشیات بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے یورپ استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ راستہ استعمال کیا جاتا ہے علاقے میں سیف روٹ سے پہاڑی علاقے ایسے علاقے وہاں پر کے ایران اور پاکستان کے جو سرحدی فورسز ان کی اپروچ نہیں ہے وہاں پر, ان کو ہیلی کاپٹر استعمال کرنا پڑتا ہے. عموماً کافی کرنے جو سمندر کو کہا جاتا ہے, بلکہ گرم شہر ایک ڈسٹرکٹ ہے اور اس ڈسٹرکٹ میں ایک بہت بڑی عالمی مارکیٹ ہے جو کہ سر عام وہاں پر دکانیں ہوتی ہیں, وہاں پر لوگ جو ہے وہ منشیات کے سودے کرتے ہیں, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہاں پر طالبان کا بھی سب سے زیادہ اثر رسوخ ہے اور افغان گورنمنٹ کا بھی سب سے زیادہ اثر رسوخ ہے, دونوں گروپ جو وہاں پر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر باقاعدہ ایک ٹیکس دیا جاتا ہے جو کہ مقامی کوارڈ لاگ جو کہ حکومت کا حصہ ہے یا طالبان کا حصہ ہے, وہ اس سلسلے میں ٹیکس وصول کرتے ہیں اور اس کبھی باری رقوم جو ہے وہ غیر قانونی طور پر جو عام وارڈ لارڈ ان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو افغانستان میں جو جنگی صورتحال یہ پیسوں سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے.
آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں اس وقت سابق سفیر امین اللہ رئیسانی ہمارے ساتھ ہیں. رئیسانی صاحب, یہ بتائیے کہ ایران کو کتنی دلچسپی ہے کہ سرحد پر جو اس وقت منشیات کی سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکا جائے, ان کا اس میں کیا مفاد ہے؟ کیونکہ آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کے جو بارڈر کمانڈر ہیں وہ کابل آئے ہیں اور وہ بات کریں گے کہ بارڈر کی مینجمنٹ کس طرح سے کی جائے, خاص طور پہ جو منشیات افغانستان پاکستان کے بارڈر سے سمگل کی جا رہی ہیں.
ایکچولی یہ دیکھیں, یہاں جو ہے اس وقت ایک جگہ ہے ایران اور پاکستان اور افغانستان کا بارڈر, گولڈن ٹرائنگل کہلاتے ہیں.
بالکل,
کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا یہاں منشیات کی سمگلنگ بہت بڑی اس میں تعداد میں ہوتی ہے اور موسٹلی یہ افغانستان میں جو ہے یہ پاپی اگائی جاتی ہے, پھر اس کو آگے پھر پروسیس کر کے پھر اس کی ہیروئن وغیرہ بنا کے پاؤڈر شاؤڈر بنا کے اس علاقے سے جو ہے گولڈن ٹرائنگل سے جو ہے اس کو آگے پھر ایران میں انٹر کر جاتے ہیں. ایران سے جو ہے یہ پھر آگے پھر جو ہے ٹرکی اور ٹرکی سے جو ہے پھر یہ منشیات جو ہیں یورپ جو ہے جاتی ہیں. اسی سلسلے میں یہ جو ان کے بریگیڈیئر جنرل صاحب وہاں گئے ہیں افغانستان, تو اسی یہ بہت بڑا کنسرن ہے ایران کے لیے بھی, اور یہ منشیات افغانستان سے پاکستان میں بھی انٹر کرتی ہے اور وہاں ہماری جو یہاں بارڈر کی سچویشن ہے ان منشیات کی وجہ سے وہ بھی بڑی جو ہے ڈسٹرب رہتی ہے. تو یہ تینوں بلکہ پاکستان اور ایران کے لیے بہت ایک مشکل وقت ہوتا ہے ان لوگوں, کیونکہ بہت بڑا بارڈر ایریا اور زیادہ تر یہ ڈیزرٹ کا ایریا ہے جہاں سے یہ ساری منشیات جو ہیں آتی ہیں.
بالکل صحیح ہے. اور یہ بتائیے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ دنیا بھر میں ایک کنسرن ہے کہ افغانستان کا معاملہ جلد نمٹایا جائے, اور آج بھی برطانیہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں بورس جانسن وہ کابل گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے روز یا اس کے ارد گرد طالبان کے ساتھ افغان سرکار نے ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت جنگ بندی کی تھی, اس کو آپ کس حد تک ایک مثبت پیش رفت دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ افغانستان جو اور یہ کوشش کر رہا ہے جنگ بندی کی, یہ جنگ بندی تو ہوئی تھی لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی یہ جنگ بندی جو ہے یہ ٹوٹ گئی اور وہ طالبان جو تھے وہ وڈرا کر کے, اور اس کے بعد پھر وہی کچھ وہاں کابل وغیرہ میں اور بلاسٹ وغیرہ ہو گئے. اب یہ کنسرن تو ہے ان کا اور بہت بڑا, اور ایون پاکستان کا بھی, کیونکہ اب پاکستان جو ہے افغانستان پاکستان بارڈر پہ جو ہے ہم بار بار لگا رہے ہیں, کیونکہ ان وجوہات کی وجہ سے وہاں سے انسرجنٹ جو ہے افغانستان سے انٹر کرتے ہیں. یہ دو دن پہلے بھی اسی طرح جو ہے وہاں سے افغانستان کی طرف سے جو ہے حملہ کیا طالبان نے اور ہمارے کچھ جو ہیں سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو گئے. تو یہ کنسرن بہت بڑا کنسرن ہے ہمارے لیے, اور کیونکہ نیٹو اور امریکن فورسز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن یہ فورسز جتنی بھی ہیں یہ اپنے قلعے جو ہیں اسے باہر نہیں آتی, اور کیونکہ اس وقت جو سارا پرابلم ہے وہ شہروں سے باہر ہے جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. جب تک یہ باہر نہیں جائیں گے اور ان کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ پرابلم جو ہے بہت عرصے تک رہے گا.
نور زمان اچکزئی, آپ بتا سکتے ہیں کہ طالبان نے اس وقت جس طرح سے جنگ بندی کے بارے میں بات کی گئی وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے درمیان بھی جو ہے کافی لوگ منقسم ہیں اس معاملے پر. نور زمان اچکزئی, آج کل ہماری لائنیں اچھی نہیں رہتی, لیکن رئیس ثانی صاحب آپ شاید اس پر روشنی ڈال سکیں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ اشرف غنی نے کوشش کی ہے کہ طالبان کو میز پر لایا جائے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے
طالبان کی طرف سے؟
جی جی جی,
کیونکہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے, طالبان کا کوئی ایک لیڈر نہیں, ان کے بہت سارے فیکشن ہیں اور کبھی تو یہ فیکشن اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی جو ہے اگر کسی فیکشن کو جو ہے کوئی کنسرن ہوتا ہے یا اس کا جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو رہے تو وہ پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ان کا ایک لیڈر نہیں ہے, ان کے بہت سارے لیڈر ہیں اور اس کی وجہ سے یہ یکتا نہیں ہو پاتے اور جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھتے. ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے پھر آگے جو ہے بڑھا جا سکتا ہے, ادر وائز یہ بہت ڈیفیکلٹ آپشن ہے.
آپ کے علم میں ہے کہ فضل اللہ کو بھی پچھلے دنوں ایک امریکی ڈرون حملے میں مار دیا گیا, کہا جاتا ہے کہ اب انہوں نے ایک محسود کو ایک نئے لیڈر کے طور پہ چنا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستان پر بہت انحصار کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملے کو حل کرے. ان دونوں ایشوز کو آپ ایڈریس کریں اور بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا جو نیا سربراہ آئے گا اس کا کیا اثر پڑے گا اور پاکستان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟
دیکھیں یہ جتنی ان کی جو ٹی ٹی پی وغیرہ کی آرگنائزیشن ہے ان کے جو ہے انہوں نے اپنا پہلے سے ہی جو ہے اپنی پوری چین آف کمانڈ جو ہے بنائی ہوتی ہے اور اس چین آف کمانڈ میں یہ ہے کہ اگر ایک مارا جائے تو دوسرا اپنانا ہوئے گا, اگر یہ مارا گیا تو اس کے لیے یہ آئے گا, اٹ کنٹینیوز. اور دوسری بات یہ ہے کہ یو ٹی ٹی پی جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے اور جہاں تک ہمارے پاس بہت سارے ہمیں بار بار ہمارے پر دباؤ ڈالتا ڈالا جا رہا ہے, پاکستان آرمی نے جتنی قربانیاں اور جتنے اپنا ہمارے آفیسر اور جو شہید ہوئے ہیں وہ ایک بہت بڑا قربانی دی ہے پاکستان نے ان ٹی ٹی پی کو اور ان کو کنٹرول کرنے کی, اور ہم ابھی تک یہ جو ہے یہ قربانی دے رہے ہیں اور اس میں پاکستانی فوج کا جو ہے بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اگر امریکہ کو جتنا کنسرن ہے یا افغانستان کو شاید ہمیں زیادہ کنسرن ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت بڑے پرابلم کی چیز جو ہے یہ پیدا کر رہی ہے.
ہم اس سیگمنٹ کو عنقریب ختم کرتے ہیں, لیکن نور زمان اچکزئی جانے سے پہلے ذرا آپ اس پہ اگر تبصرہ کریں کہ سوال جو اٹھایا گیا تھا وہ یہ کہ طالبان کے ساتھ اس وقت اشرف غنی کی سرکار نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے, ان کی طرف سے آپ نے کیا رد عمل دیکھا؟
ہاں جی بالکل, طالبان اور اشرف غنی کے درمیان 3 روزہ سے فائر ہوئی تھی دنوں میں, لیکن وہ اس پر طالبان نے جس طرح سیز فائر کا اعلان کیا تھا اس وقت تو عمل درآمد ہوا ہے, لیکن اس کے بعد سیز فائر جب ختم ہوا تو طالبان کے مختلف وطن کے علاقوں میں حملے دوبارہ شروع ہوئے جو کئی ہلاکتوں کے ساتھ سبب بھی بنے ہیں جس میں افغان فورسز کو نقصان پہنچا ہے. آج ہی طالبان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ان کے جو ضائع ہے ان کی جانب سے کہا کہ چونکہ جو طالبان اور اشرف غنی حکومت کے درمیان صلح کی باتیں امن کی باتیں جس طرح چل رہی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, انہوں نے اس کو ایجنڈا قرار دیا ہے کہ طالبان جو ہے وہ اپنے صفوں میں اتحاد کو برقرار رکھے اور جس طرح کی امارت کی جانب سے جو ہے بیت اللہ اخوندزادہ امیر ہے مرکزی ان کے جو اعلانات ہیں فیصلے ان پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. اسی طرح افغانستان کی جانب سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ جو طالبان مسلح ہو کر حملے کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے, مطلب اس طرح کی ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ طالبان مسلح ہے ان کے خلاف بندی برقرار رہے گی اور جو مسلح طالبان کے خلاف جنگ جاری رہے گا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عید کے دنوں میں جو ایک پروسیس چلا تھا اس وقت عمل درآمد ہو جائے گا یا اس وقت ٹریننگ کرنے آئی جائے گی, لیکن مختلف ممالک کے سلسلے میں کوششیں کر رہی ہے, پاکستان کی بھی کوششیں جاری ہے اس میں کہ طالبان کو اس پر لایا جائے کہ وہ براہ راست افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کر سکے اور ایک پرامن افغانستان بنایا جا سکے. لیکن طالبان کا اصرار یہ کہ وہ جو جنگ افغانستان میں شروع کیا ہوا ہے امریکہ وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کہ جو منشیات کا معاملہ بھی ان باتوں سے ریلیٹڈ ہے. جب افغانستان میں امن نہیں آتا ہے تو تک منشیات جو عالمی کاروبار ہے افغانستان ایک منڈی میں ہوئی ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گا اور افغانستان سے منشیات جو ہے وہ یورپ اور دیگر ممالک میں جا سکے گا. تو ایک ضامن چاہیے, اس طرح کا ضامن وہ طالبان سے باور کرایا جا سکے کہ جس طرح کی بات چیت اگر تو ہوتی ہے افغانستان میں امن کے لیے وہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. وہ مستقبل میں طالبان کے لیے بھی ایک اچھی ایک جو پروسیس ہے وہ لایا جا سکتا ہے تو تب طالبان اگری ہو سکتے. لیکن اس وقت کا الگ ضامن اس سلسلے کے سامنے نہیں آ سکتا ہے. نہ طالبان نہ پاکستان اس طرح کی ضمانت دے سکتا ہے کہ وہ طالبان کو مجبور کر سکے کہ وہ اشرف غنی حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت کر سکے گی.
ریسانی صاحب یہ بتائیے, ہمارے پاس آج کی خبر یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ خاص طور پہ امریکہ اور نیٹو کی حمایت کرنا چاہتا ہے, اس کو بڑھانا چاہتا ہے. کوئی 750 ملین پاؤنڈز ہیں جو برطانیہ اس وقت افغانستان کی حمایت میں دینا چاہتا ہے. ظاہر ہے یہ مسئلہ اب کوئی 17 سال پرانا ہے. عالمی سطح پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ دنیا کو کیا کرنا ہوگا تاکہ یہ معاملہ حل ہو؟
دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ پیسہ دینے سے اور پیسے سے جو ہے یہ مسئلے جو ہیں حل نہیں ہوں گے. ان کا اصل ہے کہ ان سب کو ایک جگہ بیٹھنا ہے, بیٹھ کے بڑی سنجیدگی سے بیٹھیں اور ان سارے مسئلوں کے اوپر ایک بیٹھ کے ایک بین الاقوامی کانفرنس بلائی جائے اور اس میں بلا کے اس میں جتنے بھی ہمارے افغانستان کے ساتھ بارڈر کے لوگ ہیں جیسے رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, پاکستان ہو گیا, ایران ہو گیا, ان اور جو یورپی ممالک اس وقت انوالو ہیں افغانستان میں, سب بیٹھ کے ایک لائحہ اختیار کریں کہ اس کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا. کیونکہ آپ پیسہ جو دیتے رہیں گے پیسے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ ہے کہ اس کو سب کو اور لوگوں کی سائیکی کو سمجھ کے ہمیں آگے جو ہے جانا ہوگا. جب تک ہم یہ سائیکی نہیں سمجھیں گے لوگوں کی اور اس معاملے کو سارے بیٹھ کے ایک جگہ پہ حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا, یہ چلتا جائے گا.
جی
اور اس کو سنجیدگی سے جو ہے آگے لے جانا پڑے گا.
جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سابق سفیر امین اللہ ریسانی. نور زمان اچکزئی آپ ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع ہے آج چیف جسٹس نے بعض باتیں کہی ہیں جو کہ بڑی تلخ ہیں, ملک ریاض سے متعلق ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہم اس سلسلے میں سینئر صحافی نور زمان کو بھی سنیں, بہت سارے اور لوگوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے. کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے جو بیان دیا ہے انہوں نے ملک ریاض کو کہا ہے, جو کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پراپرٹی کے معاملے میں مشہور ہیں, ان سے یہ کہا ہے کہ خیراتی کام کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر سکیں. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر ہمیں جوائن کریں. لیکن نور زمان اچکزئی آپ پاکستانی سیاست سے اچھی طرح واقف ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ جو بیان آج آیا ہے اور ڈان اخبار میں بڑے بڑے الفاظ میں آیا ہے, اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
پاکستان کی سیاست پر اس سے بڑا اثر رسوخ ہے. مختلف سیاستدانوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, چونکہ وہ کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن اس وقت پراپرٹی کا سب سے بڑا بزنس بہرے کے نام سے ملکیات کا چل رہا ہے. تو ملکیات جو خیراتی کام ہے اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی جو چینل پر اختیارات چل رہے ہیں اربوں روپے کے منصوبے ہیں ان کے مساجد کاری کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ پبلک ہے ان کے لیے بھی بڑے منصوبے شروع کیے ہوئے, جو غریب لوگ ہیں ان کے دسترخوان جو بندوبست کیا جا رہا ہے, اس سے کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. لازمی بات جو ان کے پراپرٹی کا کاروبار ہے, تو ان کے زکوٰۃ خیرات کے لیے جو مد میں پیسے کیے جاتے ہیں, تو اس مد میں یہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے جس کے عام پبلک کے لیے ہیں. اب جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا بیان آیا ہے, اس ناظر میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے, کیا چاہتے ہیں وہ کہ کیوں ملک ریاض کے متعلق کس طرح کا اسٹیٹمنٹ ان کا آیا ہے, کیا کوئی انہوں نے ٹیکسیز کے مد میں کوئی گڑبڑ کیا ہے, یا وسیع ان کی زمینیں ان کو آلاٹ کی جا رہی ہے, خاص کر حکومت چین کی جانب سے ان کو بڑی زمینیں ان کو آلاٹ کی گئی ہے, تو کیا اس میں کوئی ہیر پھیر ہوا ہے, یا غلط طریقے سے غیر قانونی طریقے سے وہ زمین جو ہے وہ ان کے نام یا ان کے جو بیر اکون ان کے نام منتقل کی گئی ہے. تو یہ اب پتہ چلے گا کہ اگر ہیئرنگ ہوتا ہے اس پر سپریم کورٹ کے اندر ان کے وکیل پیش ہوں گے, اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کیا موقع اختیار کرتے اس متعلق جا کے حقیقت سامنے آ جائے گی.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر کی طرف جاتے ہیں. شبیر شر, ظاہر ہے یہ جو بیان اس وقت چیف جسٹس نے دیا ہے اس سے تو ایک تہلکہ مچ گیا ہے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ملک ریاض بھلے اچھے کام کرتے رہیں, لیکن زمین پر غیر قانونی طور پر قبضہ کرنا اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آپ نے کیا دیکھا کہ اس بیان کا کیا تاثر ہوا؟
انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خیرات مانگتے ہیں اور دوسرے دوسرے لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ اس طرح سے جو یہ ان کا طریقہ کار ہے رشوت کے پیسے پر کس کام کا ہے, اسے طریقہ کار جو ہے وہ روکا جائے. اور جو زمینیں دوسرے لوگوں کی ہیں اور اس میں بغیر کے قانونی طریقے سے ہیں پر بھی جو ہے وہ انہوں نے ہم کو جو ہے وہ روکا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طریقہ کار جو سی جے پی صاحب نے پاکستان میں اختیار کیا ہے وہ کچھ اپنی حدوں سے زیادہ ہی آگے جا رہا ہے.
اچھا,
اور اس کو جو اس کی ریسٹرکشن ہے, جو اس کی لمٹ ہے, وہ ابھی اس کو تھوڑا سا پار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائیویٹ لوگوں کے کاموں میں, پرائیویٹ گورنمنٹ سب میں وہ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں.
دلچسپ,
نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی قانونی طریقہ کار ہے یا لیگلی طریقہ کار ہے, کسی کو رکنا کہ تم پلائی کام نہیں کر سکتے ہو, تم پیورلی جو ہے نا وہ رشوت کے پیسے نہ لو اس میں, اس طرح کی بات کہاں سے جو ہے نا وہ کریں گے, کیسے ان لوگوں کو روکا جائے گا, کیوں پلائی کاموں سے روکا جائے, پلائی کام لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ.
جی آپ حضرات ہمارے ساتھ رہیں, ہم کچھ کالز لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس وقت ہولڈ پہ ہیں, پروڈیوسر نے ان کا نام نہیں بتایا ہے, لیکن جو کالر ہیں نصیر بنگش کوہاٹ سے. جی بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم افغانستان کے بارے میں بات کروں؟
چلیے کیجیے, بہت مختصر.
اچھا میڈم, ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی پتھروں سے لوگوں مارا رہا تھا کہ وہ پارک کی طرف بھاگا, تو وہاں پر ایک جوان اور لکڑی کاٹ رہی تھی, تو اس نے پوچھا کہ یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ اس نے بولا کہ میں سچ بولتا ہوں. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ تو بڑے حیرت لوگ ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ کو مارتے ہیں. تو آدمی نے کہا کہ دین اگر سچ بولوں, آپ اکیلی جوان عورتیں ہیں اور جو ہے نا لکڑی کاٹ رہی ہے.
اچھا, آپ ذرا سا ہٹ گئے آپ موضوع سے, کال کرنے کا شکریہ. ابٹ آباد سے ظہور احمد, اگر ملک ریاض کے معاملے پہ بول سکیں تو بہتر. جی جی بات کیجیے.
جی جی, ملک ریاض صاحب کے معاملے پر بول رہا ہوں. ظہور احمد ابٹ آباد سے نکا سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
تو میڈم, میری پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں میاں ثاقب نثار صاحب, اگر انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بنا دے تو مسئلہ ہی سارا حل ہو جائے. یہ اپنے مقصد سے ہٹ کر کچھ اور کر رہے ہیں. یہ چیف جسٹس ہیں, کیس پڑی ہوئی ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, سیاست میں دخل اندازی کر رہے ہیں. تو اچھا ہو تو ان کو وزیر اعظم بنا دیں, تو سب مسئلہ یاد ہو جائے.
اچھا شکریہ شکریہ. اور طارق چختائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چونیا سے.
جی السلام علیکم. نفیسہ بھائی میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, محمود اشرف صاحب میرے بہت بڑے بھائی ہیں بھی ایڈوکیٹ, آج میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ملک ریاض صاحب کا, لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چیف جسٹس صاحب کو ایک فرشتہ بنا کر اس ملک میں جب فوج کے علاوہ کوئی ادارہ رہ ہی نہیں گیا, کہ جب ان کو فرشتہ بنا کر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے, رحمت کی ہے, تو ان کی مخالفت صرف وہی لوگ کریں گے جن کے مفادات یا کرپشن کے کیسز ان کے پاس ٹرائل میں ہوں گے. رہی بات یہ کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, دیکھیں محترمہ بہن, انہوں نے پاکستان میں پہلی روایت یہ ڈالی کہ انہوں نے پہلے اوپر سے ہاتھ ڈالا, سب سے پہلے انہوں نے میاں صاحب کو پکڑا. اس سے
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی کال کرنے کا شکریہ. شکریہ آپ کی کال کرنے کا,
بہت شکریہ بہن.
محمد ریاض, آپ جانتے ہیں ملک ریاض کے بارے میں کہ انہوں نے کافی سارے لوگوں کو خوش کیا ہے, جس کو کہتے ہیں زمینیں وغیرہ بہت زیادہ الاٹ کی ہیں. شبیر شر کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس باتیں کر رہے ہیں وہ کچھ زیادہ اپنے حد سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. آپ کا اپنا تاثر کیا ہے؟ کیا چیف جسٹس کی اس موقف سے آپ کے خیال میں عوام میں آگاہی پھیلے گی ملک ریاض کے حوالے سے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 مئی کو ایک سپریم کورٹ کا بینک تھا جس میں اعجاز افضل تھے, مقبول باکر تھے, فیصل عرب تھے, انہوں نے ایک کیس اٹھایا تھا مزید ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مزید ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس نے یعنی اپنے کچھ زمینوں کا جو ہے وہ تبادلہ کی ہے, کچھ زمینیں جو ہے ملک ریاض نے ڈیولپ کی ہیں اور ان کو کنسولیڈیٹ نہیں کیا تھا مزید ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, تو اس میں پھر یہ ہے وہ ٹوٹل مل جل کے کوئی زمین 12,000 ایکڑ سے زیادہ بنتی تھی. اس کے بعد انہوں نے پابندی لگا دی تھی بورڈ آف ریونیو پر, ری ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر, دریا ٹاؤن پر, کہ اس زمین کے اوپر فردر جو ہے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے ایک جو ہے اس کی انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے. ایک 8 رکنی وہاں کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں یعنی وہاں ناصر کھوسا صاحب جو اس وقت پنجاب کے ریٹائرڈ چیف سیکرٹری تھے ان کی سربراہی میں, اس میں شہریوں کے جیسے عارف حسن صاحب وغیرہ دیگر لوگ اس میں تھے. یہ 8 رکنی کمیٹی تھی, ان کو کہا گیا تھا کہ آپ اس کی جو ہے یہ تحقیقات کریں اور یہ بتائیں کہ اس میں کہاں کہاں گھپلا ہے. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے جو اخبارات تھے پاکستان میں, ایک دو اخبارات ہی تھے شاید ڈان میں, اس حوالے سے جو ہے دریا ٹاؤن کے حوالے سے جو ہے لکھنا شروع کیا تھا, لیکن باقی میڈیا وغیرہ جو تھا وہ سارا اس لیے خاموش تھا کیونکہ وہ ٹی وی چینل بھی اور اخبارات بھی جو ہے دریا ٹاؤن کے اشتہارات وغیرہ چھاپ رہے تھے, ان کو اپنا مالی مفاد عزیز تھا. لیکن یہ ہے کہ جب تک ملک ریاض کے حوالے سے کوئی تحقیق سامنے نہیں آتی ہے اور جب تک جو ہے وہ کمیٹی اپنی فائنڈنگ نہیں دیتی ہے, تو اس وقت تک تو یہ یعنی جو باتیں ہیں وہ ہمارے ہاں ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی لوگوں کے خلاف ایک فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے, لیکن ملک ریاض جو ہیں ان کے سے بہت سے لوگ فیض یاب بھی ہوئے ہیں اور وہ مضبوط لوگ ہیں, پاور کوریڈور کے لوگ ہیں, تو لہذا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ کام کیا ہے اس موقع کے اوپر, تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک سنگل کیس ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب سسٹم پورے کا پورا کرپٹ ہے تو اس میں سے جو ہے جب تالاب میں 100 مچھلیاں گندی ہیں تو اس میں سے آپ کسی ایک گندی مچھلی کو نکال کے یہ تاثر نہیں قائم کر سکتے کہ تالاب صاف ہو گیا ہے.
بالکل معاملہ تو پیچیدہ ہے, پاکستان میں کون بدعنوان نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں. میاں محمود کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد سے, نئے کالر ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں میاں محمود بول رہا ہوں اسلام آباد سے.
جی جی
میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ ہم الیکشن وغیرہ کس لیے کرا رہے ہیں؟ ہمارے چیف جسٹس صاحب تو بے تاج بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور وہ کچھ کر رہے ہیں جو ان کے اختیارات میں نہیں ہیں, جو اپنی حدود میں نہیں ہیں. وہ تو پھر الیکشن کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہ بادشاہ ان کو بنائے اور حکومت ایک بادشاہ یہ حکومت قائم کرتے ہیں.
بہت دلچسپ, بہت دلچسپ. محمد شفا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں چترال سے.
السلام علیکم.
وعلیکم.
محترمہ صحیح وقت پہ صحیح بات کیا ہے یہ ہمارے چیف جسٹس نے. ابھی تک کوئی اس کے ساتھ مقابلے میں بات نہیں کر سکتا میرے ریاض کے بارے میں, کیونکہ میڈیا پر وہ چھایا ہوا ہے. باقی جو کے ڈی اے ہو گیا, پی ڈی اے ہو گیا یا ایل ڈی اے ہو گیا, ان کو یہ تو ان کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ ٹھیک ہے کچھ غریبوں کو کھانا دیتا ہے, سب لوگ غریب تو نہیں ہے, لیکن ہمارا جو اس کے اوپر ہمارا پورا وہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے گزارش ہے.
ٹھیک ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی. اور میاں محمد اکرم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اٹک سے.
جی میڈم السلام علیکم. بات یہ ہے ملک ریاض صاحب بڑا کرپٹ آدمی ہے, یہ اتنا غلط ہے کہ لوگوں کو روٹی کھلا رہے ہیں. چیف جسٹس ٹوٹلی آ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس غلط بات نہیں کرے گا, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس اسلام آباد میں علاج کی زمین بہت بڑی, لیکن ان لیگل طریقے سے اس کی انکوائری آئی. چیف جسٹس نے کہا ہے ہم آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اگر کرپشن نکلی تو یو ول ہیو ٹو کم بیفور دا کورٹ. بالکل بات ٹھیک ہے, کرپشن نکلی تو یو ول ہیو ٹو الزامفریبل بیفور دا کورٹ.
بہت اچھا, نہیں کرو یہ تو. تھینک یو. عنایت علی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پارا چنار سے.
السلام علیکم میڈم, میں پر چناسی نیا تجی بول رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
جی سیاستدانوں نے تو اس ملک کو لوٹ لیا ہے, جتنی بھی سیاستدان ہیں وہ سب کرپٹ ہیں. مہربانی کریں, یہ عدلیہ ہے جو نواز شریف جیسے شخص کو اس نے پکڑ لیا ہے, تو مہربانی کریں ان لوگوں کو ذرا سمجھائے کہ عدلیہ بھی کچھ کام رکھتا ہے, کچھ حیثیت رکھتا ہے.
دلچسپ. شبیر سر, آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا. آپ جانتے ہیں چیف جسٹس جب سیاستدان بدنام ہو گئے ہیں تو چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک طرح سے وہ کام کر رہے ہیں جو حکمران کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب انتخابات ہو جائیں گے چیف جسٹس کا بھی کردار کچھ تبدیل ہوگا؟
اس وقت ہے کہ چیف صاحب کچھ اور مزید ہی اگریسو ہو جائیں گے. جو ربا ہے یہ اس کو کہا ہے ریاض ملک کو کہ آپ 20 ارب روپے کورٹ میں جمع کروائیں, تو اس نے کہا کہ 20 ارب تو میرے پاس نہیں ہے, میں 20 ارب جمع کراؤں گا تو میرے سارے لاکھوں لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں گے, اپلائی متاثر ہوں گے, وہ مجھے نکالنے پڑیں گے. ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے نا وہ آفر تھا کہ 10 لاکھ, 5 ارب تک وہ منع ہے کہ 5 ارب وہ کورٹ میں جرمانے کے طور پر وہ جمع کرائیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرح کے جرمانے یا کس طرح کی ہیوی رقم کورٹ میں جمع کرانے کا کیا ریزن ہے. اور ایسی کورٹ سے بھی اس قسم کا کوئی بھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں آیا ہے, نہیں اس کو سپریم کورٹ کو کوئی اپیل ہے بنیاد پر. یہ
جی جی ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے شبیر سر, کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے. محمد ریاض کو آخر میں موقع دیتے ہیں. محمد ریاض, وہی سوال, آپ کے خیال میں چیف جسٹس الیکشنز کے بعد زیادہ طاقتور ہوں گے یا پھر وہ سرکار کو موقع دیں گے کہ وہ یہ کام کریں جو وہ اب کر رہے ہیں؟
دیکھیے یہ تو جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی یہ تو اس کا کام ہے, انتظامیہ کا کام تو عدلیہ نہیں سنبھال سکتی, نہ عدلیہ کا کام جو ہے انتظامیہ سنبھال سکتی ہے. اگر یہ سلسلہ جاری رہے کہ ایک ادارہ مضبوط ہو جو اور دوسرے ادارے کمزور ہوں تو ظاہر ہے سوسائٹی میں بازار پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہی جو ہے وہ کرے گی, وہ کام کرے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں سیاسی نظام کرپٹ ہے تو اسی طریقے سے پاکستان کا جو کرمینل جسٹس سسٹم ہے وہ بھی کرپٹ ہے.
بالکل بالکل, اور ہر ایک امید کر رہا ہے کہ کچھ اصلاحات آئیں گی. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی محمد ریاض, جبکہ سپریم کورٹ کے وکیل شبیر شر بھی اس پروگرام میں شامل تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے واسکو والورچ, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ. اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وفاقی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ترک وطن کر کے آنے والے 500 سے زیادہ بچوں کو ان کے والدین سے دوبارہ ملا دیا ہے جو صدر ٹرمپ کی پالیسی کے تحت امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے تھے. صدر ٹرمپ نے جب سے خاندانوں کو جدا کرنے کے اقدام کو روکنے کے بارے میں احکامات دیے ہیں خاندانوں کا مزید ملاپ متوقع ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے
Our people are actually doing a very good job. Handling a very difficult situation, but this is a problem.
ہمارے لوگ صحیح معنوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ایک نہایت مشکل صورتحال سے نمٹ رہے ہیں. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے برسوں پہلے حل کر لیا جانا چاہیے تھا. صدر کی ترمیم شدہ پالیسی کا کیپیٹول ہل پر اتحادیوں نے خیر مقدم کیا. ریپبلکن پارٹی کے جان کارنن کہتے ہیں
Let's keep families together, but let's not inadvertently or unintentionally reinstate the broken catch and release.
ہمیں چاہیے کہ ہم خاندانوں کو یکجا رکھیں, لیکن ہمیں دانستہ یا نادانستہ طور پر پکڑو اور چھوڑ دو کی پالیسیوں پر دوبارہ نہیں چلنا چاہیے جس سے محض مزید غیر قانونی طور پر ترک وطن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اسی دوران ڈیموکریٹس اس معاملے میں مکمل عدم برداشت کی پالیسی کو برابر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ڈیموکریٹ ڈک ڈورمن کہتے ہیں
But it makes no sense to throw the book at parents who come to the border with their kids because they're fleeing violence and death.
اس کا کوئی جواز نہیں کہ اس کی سزا والدین کو دی جائے جو اپنے بچوں کے ساتھ سرحد پر آتے ہیں اس لیے کہ وہ تشدد اور جان کو درپیش خطرات سے بھاگ کر آ رہے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ سرحد پر ہر معاملے کو ایک فوجداری جرم سمجھ کر کارروائی کی جائے. تاہم ٹرمپ کی پالیسی کو چیلنج درپیش ہیں. بغیر دستاویز کے سرحد پار کرنے والوں پر مقدمہ چلانے میں وقت لگتا ہے. ایک وفاقی عدالت نے پہلے ہی فیصلہ دیا ہے کہ ترک وطن کر کے آنے والے خاندانوں کو 20 دنوں سے زیادہ حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو یہ کہتے ہوئے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کے تحفظ کو ہمارے ملک کے شہریوں سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں.
Our issue is strong borders, no crime. Their issue is open borders. Let MS-13 all over our country.
ہمارا مسئلہ مضبوط سرحدیں ہیں اور جرم کی روک تھام ہے. ڈیموکریٹس کا مسئلہ کھلی سرحدیں ہیں اور MS-13 گینگ کے لوگوں کو تمام ملک میں داخل کرنا ہے. تاہم ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک نمائندے لوئس گوٹیریز نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا
The Republicans are in charge of the House of Representatives. There's 240 of them. I'm in the minority. They're in charge of the Senate.
ریپبلکنز ایوان نمائندگان میں اکثریت میں ہیں. ان کے 240 ارکان ہیں. ہم اقلیت میں ہیں. سینیٹ میں ان کی اکثریت ہے جہاں ڈیموکریٹس اقلیت میں ہیں. ریپبلکنز کا وائٹ ہاؤس پر کنٹرول ہے. وہ انتظامیہ پر کنٹرول کرتے ہیں. وہ حکومت کے ہر شعبے پر کنٹرول کرتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے. گزشتہ ہفتے ریپبلکن کی طرف سے پیش کیا جانے والا ایک بل ایوان نمائندگان میں منظور نہیں ہو سکا. اس بل کا مقصد امریکہ میں ترک وطن کی پالیسی کو اثر نو ترتیب دینا تھا. ایک متبادل ریپبلکن بل پر اس ہفتے رائے شماری ہو سکتی ہے لیکن اس کی منظوری کا بھی امکان نہیں ہے. رضی احمد رضوی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.